گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ودی چل کے ناظرین آئیے آپ کی آڈیو کورس لیتے ہیں.
میرا نام محمد شعیب اختر مصفائی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی شخص بغیر داڑھی کے اذان دیتا ہو تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی نماز میں مثلا نماز مغرب میں فرض اور سنت ادا کر لی ہو اور پھر ہم نے آخری دو نوافل میں کوئی ایسا کام جس سے نماز فاسد ہوتی ہو کر لیا, تو شروع سے نماز پڑھیں گے یا وہ دو نوافل دوبارہ پڑھیں گے؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اذان دی اس کی داڑھی نہیں تھی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اذان جو ہے وہ جب پنج وقت نماز باجماعت مستحبہ ادا کی جائے, مستحب طریقے سے ادا کی جائے, تو اس کے لیے اذان کہنا یہ قریب واجب ہے, سنت موقعہ قریب واجب ہے.
ٹھیک,
اور اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جہاں تک رہا ایسے شخص کا اذان دینا کہ جو داڑھی منڈا ہے, تو ایسا شخص فاسق کے مولین کہلاتا ہے. فاسق کے مولین کو اذان دینے سے منع کیا گیا کہ وہ اذان نہ دے, اور بہتر ہے کہ اس کے اذان کا اعادہ بھی کیا جائے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی نے اذان دے دی اور اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر لی گئی, تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ہو گئی. بہتر ہے کہ جو ہے وہ اس کی اذان کے اوپر دوبارہ اذان کہی جاتی, اور دوبارہ اس اذان جو صحیح طریقے سے کہی جاتی اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی. لیکن اس صورت میں بھی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ لی گئی ہے تو نماز ادا ہو گئی. نماز وہاں پر اگر امام شرائط کے مطابق ہے, امامت کی شرائط اس میں پوری پائی جاتی ہیں, تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے, اس مسجد میں نماز پڑھیں گے. لیکن بہرحال ایسے کو اذان کے لیے مقرر کرنا ٹھیک نہیں, کیونکہ اذان کا منصب جو ہے وہ ایک عظیم منصب ہے, بہت بڑا منصب ہے. تو اس پر جس شخص کو مقرر کیا جائے گا اس کی تعظیم و توقیر کی جا رہی ہے, اور ایسے شخص کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ممنوع ہے. ایسے مقام پہ ایسے شخص کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہ تو انتہائی دیانتدار جو متقی پرہیزگار ہو ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ فرض ادا کر لیے, سنتیں بھی ٹھیک ادا کر لیں, آخر کے دو نفل کے اندر غلطی ہوئی.
جی
تو دو نفل تو ویسے ہی ہم جدا پڑھ رہے ہیں یہ, تو اس صورت میں جو نفل کے اندر غلطی ہوئی کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی, نفل فاسد ہو گئے, تو انہوں نے نفل ہی ادا کرنے ہیں, سنتوں اور فرض کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ ہو چکے ہیں. نفل اگر ان کے فاسد ہوئے ہیں یا واجب الادہ ہوئے ہیں تو اس کا دہرانا واجب الادہ, فاسد ہو چکے تو فرض ہے کہ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے.
مفتی صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ہوتے ہیں اس طرح کے کہ جن کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, وہ بڑی وہ ایک شخصیت ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے منع کرنا اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائیں اقامت کے حوالے سے یا کچھ, تو ایسے موقع پہ مطلب کیا کیا جائے؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ شرعی احکام عام کر دیے جائیں,
ٹھیک ہے,
لوگوں کو بتا دیے جائیں, ہر ایک کو معلوم ہو, تو ایسے مسائل کم پیش آتے ہیں. دوسرا اس حوالے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کمیٹی کے اندر نہیں ہے مسجد کی,
جی جی,
تو پھر اس صورت میں پہلے ہی سے کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا جائے ان چیزوں کے حوالے سے, تاکہ وہ ایسے افراد کو آگے آنے ہی نہ دیں.
ٹھیک ہے.
تیسرا یہ کہ اگر وہ بھلے کیسا ہی روب و دبدبے والا ہے, لیکن امام کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے, اگر وہ سمجھا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ سمجھا دے کہ بھائی آپ کو اس طرح کے کام کی شرن اجازت نہیں ہے، آپ پہلے یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں، اس کے بعد آپ یہ کام کریں. اور اگر کسی صورت کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے اور انتہائی فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ کھڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بندہ مجبور ہو جائے گا، اور ایسے کہ آگے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تو جو مجبور ہے وہ معذور ہے.
ٹھیک ہے،
تو وہاں پر اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو لازمی طور پہ روکے گا، اگر روک سکتا ہے تو روکے، ورنہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا.
صحیح جی. بنی چلے کے ناظرین مزید کالز لیں گے ہم.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی کے متعلق سنت کیا ہے؟ کھانے سے پہلے سرکار علیہ وسلم پانی پیتے تھے یا کھانے کے بیچ میں پیتے تھے یا کھانے کے بعد میں؟ رہنمائی فرمائیں
جی. کیا فرمائیں؟
اس حوالے سے کہیں حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا تو معلوم، پینا تو معلوم نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے پانی جو ہے وہ پیا ہے.
جی
اس حوالے سے کوئی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ میری نظر سے گزری ہے. البتہ یہ کہ امیر السنت نے اطبا کے حوالے سے اس چیز کو لکھا ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کھانے کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ پانی پیا جائے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے. درمیان میں پیا جائے، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اس میں بندے کو نقصان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وقت تک منسوب نہ کریں جب تک کسی مستند ذریعے سے معلوم نہ ہو جائے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کا فعل فرمایا کرتے تھے.
جی ویڈیو سوال دیجیے.
مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، خلائی مخلوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
خلائی مخلوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
دیکھیں خلائی مخلوق، ویسے بھی سائنس بھی اس کو کوئی مانتی نہیں ہے، یہ تصورات ہیں.
ٹھیک ہے،
کہ جو ہے اس طرح کی مخلوقات ہیں اور اس طرح کی اڑن تشتریاں اور یہ چیزیں، یہ سارے تصورات ہیں. باقی اگر آپ حقیقی سائنس کے اندر جائیں گے تو وہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کی مخلوقات دوسرے سیاروں پر رہتی ہیں، خلا کے اندر رہتی ہیں، اور یہ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہونا بعید نہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں،
بے شمار،
جس میں صرف جو زمین پر، یعنی زمین جس سے مراد یہ خشکی اور سمندر دونوں، اس کے اندر ایسی ہزاروں مخلوقات ہیں جس کے بارے میں بندے کو علم ہی نہیں ہے کہ کون کون سے مخلوق کہاں پر رہ رہی ہے. باقی اس کے علاوہ فضا میں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی بنائے ہوئے عالم ہے، وہاں پہ کون سی کیسی مخلوق رہتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کے پیارے بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام میں اس چیز کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی مخلوق جو یہ عام طور پہ تصاویر میں یا اس طرح دکھائی جاتی ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سائنسی اعتبار سے بھی ان چیزوں کا تصور کوئی نہیں.
لیکن اس میں، اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ بعض اوقات بندہ اس میں پڑھتا ہے نا، اس کی تحقیق میں، جستجو میں، اور وہ نیٹ کے ذریعے تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس میں پڑھنا کیسا ہے، یہ فرمائیں.
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات، خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کہ بلکہ ضروری بات ارشاد فرمائی کہ بندے کے اوپر جو چیز فرض ہے
صحیح،
اس کو سیکھے بغیر بندہ اگر مستحبات کے اندر، نفل کے اندر بھی مشغول ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے حرام ہے.
اللہ،
جو چیز اس کے لیے لازم ہے تو وہ ان چیزوں کو سیکھے، وہ علوم کے جس کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، ان کو سیکھے بغیر وہ ایسے کاموں کے اندر پڑتا ہے کہ جو اصل علوم نہیں ہے، یعنی فرض علوم نہیں، واجب علوم نہیں ہے، ان کو سیکھنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو فرمائے ایسا شخص گناہگار ہے. پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کو سیکھے.
صحیح،
جو چیزیں سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے ان کو سیکھے. عقائد ہیں جن کے ذریعے سے بندہ سنی صحیح العقیدہ بنتا ہے، اور جن کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ کفر میں اور بعض اوقات گمراہی کے اندر جاتا ہے. تو ایسی چیز کا سیکھنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر چیزیں فرض ہوتی ہیں، نماز ہے تو نماز کے بارے میں معلومات حاصل ہونا. اب یہ ان کا تو نہیں کہتا میں جو سوال کر رہے تھے بھائی، ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے سوالات تو کریں گے، لیکن اگر ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سی ایسی بنیادی باتیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو ایک مسلمان کو، بحیثیت مسلمان، پہلے جو اس کے اوپر چیزیں فرض ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. باقی اس کے بعد وہ چیزیں جو دنیا کے اندر مفید ہیں ان کو سیکھنے میں حرج نہیں ہے. ستاروں کا جو ہمارے جو بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین تھے، جنہوں نے پہلے کہکشاؤں کے بارے میں بتایا، جتنے سیارے انہوں نے بتائے، اس زمانے میں بتائے تو وہ ان علوم کے اندر مشغول ہوئے
صحیح.
انہوں نے ایسی چیزیں ہمیں دنیاوی علوم کے اعتبار سے بتائیں, لیکن کیا پہلے اصل علم حاصل کیا فرد کا, پھر اس کے بعد ان چیزوں کی طرف آئے؟ تو اسلام ایسے علوم کی کہ جو دنیا کے اندر فائدہ دینے والے ہیں, شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں, ہرگز ان کی مذمت نہیں کرتا بلکہ پذیرائی کرتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ بندے کے اوپر جو چیز سیکھنا لازم تھی اس کو سیکھے بغیر ان چیزوں کے اندر پڑے گا تو یہ ایک طرح سے فضولیات کے اندر پڑے گا. اور بہت ساری ایسی چیزیں خلائی مخلوق جو اڑن تشتریاں تو فلاں تو فلاں تو فلاں, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایک فضولیات کے اندر ویسے ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی سمجھدار شخص چاہے وہ دین کی طرف رغبت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, بلکہ یہاں تک کہ اگر غیر مسلم بھی ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کے اندر نہیں پڑے گا کہ ان چیزوں کا فائدہ کوئی بندے کو حاصل نہیں ہوگا.
اگلا ویڈیو سوال.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو بجلی کے شوق سے مارنا کیسا ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی زی روح چاہے وہ کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہو یا کسی اور جانور کی صورت میں ہو جی. اس کو شریعت مطہرہ نے جو مارنے کی اجازت دی ہے وہ دو وجوہ کی بنا پر دی ہے.
صحیح.
نمبر ایک, یا تو اس کو اس سے کوئی منفیت حاصل کرنا, کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود, جیسے گوشت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے, قربانی کے جانور جن کو قربان کیا جا سکتا ہے, یہ جو حلال جانور ہیں کہ جن کو ذبح کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ چونکہ ایک منفیت ہے ایک فائدہ ہے, اس کے حصول کی شریعت کے لیے شریعت مطہرہ نے ان کو مارنے یعنی ذبح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اور دوسری وجہ اپنے آپ سے اس کا ضرر دور کرنا, یعنی تکلیف دور کرنا, اس کی طرف سے نقصان کو دور کرنا کہ وہ بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کو مارنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی. کتا ہے کٹخانہ ہو گیا کاٹتا پھرتا ہے, کوا ہے بلا وجہ چونچے مارتا پھرتا ہے, چیر ہے نقصان پہنچاتی ہے, چوہا ہے نقصان پہنچاتا ہے, چھپکری ہے نقصان پہنچاتی ہے, تو یہ مضر جانور ہیں.
صحیح.
تو ایسوں کو شریعت مطہرہ نے مارنے کی اجازت دی ہے. کوئی بھی بلی ہے اس کو بھی اگر وہ کاٹتی ہے مارتی ہے حملے کرتی ہے تو وہاں پہ اس کو مارنے کی اجازت دی کہ اس کو مارا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی طریقہ کار بیان کیا کہ انتہائی تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دے تاکہ زیادہ تکلیف اس کو نہ پہنچے. تو اصول پہلا تو یہ ہے کہ کسی بھی زیرو کو جو مارنا اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ان دو بنیادوں پر اجازت دی گئی ہے, ورنہ بہرحال کسی کو مارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب رہا یہ کہ یہ جو الیکٹرک شوک کے ذریعے مارتے ہیں تو اس میں بعض علماء نے تو اجازت مرحمت فرمائی لیکن بعض نے منع کیا کہ اس سے بچنا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ اصل میں اس کے اندر ایک طرح سے یہ آگ ہوتی ہے اور آگ کے ذریعے عذاب دینے سے مارنے سے منع کیا گیا ہے, اگرچہ یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال اس میں احتیاط برتی جائے تو اچھا ہے, کسی اور ذریعے سے ان کا ضرر اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں.
مدین شہر کے ناظرین ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, ایک دو ہم شامل کر رہے ہیں. جیسے فضولیات اور دیگر ابھی جو گفتگو ہوئی ہماری تو ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ ورزش کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں بات وہی ہے کہ ورزش ہو یا کوئی ایسا کام ہو کہ جو مفید ہے
ٹھیک ہے
تو اس کو پہلے تو دیکھ لیں کہ واقعی وہ مفید ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے
صحیح.
وہ فائدے مند نہیں ہوتی. بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ورزش کے لیے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں کوئی ورزش نہیں ہوتی.
صحیح.
بندہ کھڑا رہتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا, یعنی ایسی کوئی ورزش نہیں ہو رہی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو کوئی توانائی حاصل ہو رہی ہو, آپ کا جسم سیٹ ہو رہا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا.
صحیح.
تو پہلے اس بات پر غور کر لیا جائے کہ واقعی وہ جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے.
صحیح.
پھر یہ کہ اس میں کوئی شرعی آپ کو شرع کی خلاف ورزی تو نہیں کرنا پڑتی.
صحیح.
جیسے بہت سارے جم میں جاتے ہیں تو چڈے پہ نٹ ہوتے ہیں یا اس میں مخلوط ہوتا ہے سلسلہ یا پھر جو ہے وہ وہاں پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے.
صحیح.
یہ چیزیں اگر وہاں پر ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. باقی اس کے علاوہ اگر وہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ جو واقعی آپ کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور کوئی خلاف شرع کام اس میں آپ کو نہیں کرنا پڑ رہا تو اسلام بالکل اس کی ممانعت نہیں کرتا, گرائی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیراکی سیکھنے کا حکم دیا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ.
صحیح.
اور تیراکی سکھانے اس لیے ہی تھا تاکہ اس کے ذریعے سے جسم بھی مضبوط رہے اور بندے کو تیرنا آ جائے.
صحیح.
تو ایسے امور اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے جو ایسی ایکسرسائز کرنا کہ جس کے ذریعے سے جسم کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ باعث ثواب ہو جائے گا.
صحیح.
اس کے ذریعے سے آپ کو عبادت کے اندر جو ہے وہ تقویت حاصل ہوگی، مضبوطی حاصل ہوگی، تو یہ باعث ثواب ہوگا، اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم پر قرض ہے لیکن جو جسے ہم نے قرض لیا ہے وہ ہم سے تقاضا نہیں کر رہے، تو کیا قربانی کرنا ہم پر واجب ہوگا؟
دیکھیں، قرض اگر ہے لیکن قرض کے ساتھ اتنی رقم ان کے پاس ویسے ہی موجود ہے، یا سونا چاندی اتنا موجود ہے، یا بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے، یہ قرض ادا کرنے کے لیے کچھ اور سامان ان کے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، اور نصاب کے برابر ان کے پاس مال بھی بن جاتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان پر قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اب 1,00,000 روپے کا قرض ہے لیکن سونا اور چاندی ملا کے دونوں اتنا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ چاندی اتنی ہے کہ جو 1,00,000 تک ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، 2,00,000 تک پہنچ جاتی ہے، یا بیچنے کا سامان یا ضرورت کے علاوہ رقم اتنی ہے کہ ان کو ملایا جائے، تو جو قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کے بعد نصاب کی رقم بھی ان کے پاس پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی، ورنہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا مال ہے کہ اگر اس میں سے قرض کو مائنس کریں تو وہ نصاب کے برابر نہیں رہے گا، تو پھر اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں غور کر لیں کہ قربانی کر کیوں رہے ہیں۔ یہاں پہ واجب ان کے اوپر نہیں ہے۔ اب اگر فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر سال کرتے ہیں، اس سال نہیں کریں گے تو لوگ تان و تشنی کریں گے کہ کیا ہوا، اس سال انہوں نے قربانی نہیں کی، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت ہو تو پھر اس صورت میں قربانی کرنے پر ان کو ثواب ملے گا۔
جی، مزید کورس لیں گے ہم۔
میں ساجد بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری جو جامع مسجد ہے اس کا حساب کتاب میرے پاس ہے، یہ ہے کہ میں جو میرے پاس وہ پیسے پڑے ہوتے ہیں میں اس وقت ان کو خرچ کر سکتا ہوں، جبکہ میرے گاؤں میں پڑے ہوتے ہیں پیسے، وقت ضرورت میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں؟
کیا فرمائیں گے حضرت؟
جی نہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ رقم ان کے پاس امانت ہے، چندہ ہے، جس مقصد کے لیے ان کو دیا گیا ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے گا، ان کو استعمال کرنا یہ حرام ہے، اور ان کے پر اس کا تاوان لازم آئے گا۔ جو صورتیں جس طرح یہ استعمال کریں گے کہ جس مقصد کے لیے ان کو دیا گیا تھا اس کے خلاف استعمال کریں گے تو تاوان کی صورتیں بنیں گی، بلکہ یہاں یہ تو اپنے ذاتی استعمال کی بات کر رہے ہیں۔ فقہ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کے لیے جو رقم دی گئی اگر وہ کسی مخصوص مد میں دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ وضو خانہ بنا دیجئے گا، یا اس کے ذریعے سے آپ مینارہ بنا دیجئے گا، یا اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ مسجد کے دریا خرید لیجئے گا، تو جس مد میں وہ رقم دی گئی ہے اس مخصوص مد کے اندر ہی اس کو استعمال کیا جائے گا، کسی دوسری مد کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ان کا یہ رقم کا استعمال کرنا بالکل ناجائز ہوگا، شرعاً اس کی اجازت یہ نہیں ہے۔
مدینہ شہر کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر مسافر کی نماز کا وقت اس کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہو لیکن وہ نماز اپنے شہر میں داخل ہونے کے بعد پڑھے تو کیا وہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر؟
جی حضور، کیا فرمائیں گے؟
لیکن مسافر تھا، مثلا عصر کا وقت شہر کے باہر ہی شروع ہو گیا، اب یہ شہر کے اندر داخل ہوا تو عصر کا وقت موجود ہے، تو جب وہ شہر کے اندر آ گیا تو اب یہ مسافر نہ رہا، وقت موجود ہے، اس نے پوری نماز ادا کرنی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو چونکہ اب مسافر نہیں مقیم ہے اور وقت بھی موجود ہے تو اس کے اوپر عصر کی پوری رکعتیں ہی لازم ہیں، یعنی 4 رکعتیں ہی یہ ادا کریں گے، اب اس کے اندر قصر نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے جی، ویڈیو سوال دیجیے۔
آج کل نیو کنسٹرکشن چل رہی ہے تو اور وہ فلیٹ وغیرہ بن رہے ہیں تو اس میں اٹیچ بات ہے، اس کے اندر آپ وضو کرنے جائیں تو وضو کی دعا کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ باتھ روم ہے، باتھ روم میں علماء نے فرمایا کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو خاموش رہو، لیکن وہ اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر گھر میں جو ہے اٹیچ بات ہے، تو اس میں کیا دعا کا سسٹم ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیا ترکیب ہوگی؟
جی اٹیچ بات،
جی اٹیچ بات یعنی ایک جو دونوں ہوتے ہیں، واش روم باتھ روم دونوں ہوتے ہیں اور کمرے کے ساتھ عام طور پہ ہوتے ہیں، تو برحال ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے کمرے کے ساتھ، برحال اب یہ تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ورنہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ نامناسب ہونا نہیں چاہیے ایسا، کیونکہ ہے یعنی آسانی اس کے اندر ضرور ہے لیکن یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ جو خاص طور پہ واش روم ہے یہ تو خرابی کی جگہ ہوتی ہے،
صحیح،
تو تھوڑا سا یہ فاصلے پر ہونا تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہمارا دوری یہ چل پڑا اور اس کا ساتھ ہونا یہ جگہ کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے، کمرے کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے، تو بہرحال جب باتھ روم اور واش روم ایک ساتھ ہیں تو اس صورت میں اگر آپ اندر داخل ہوں گے باتھ روم کے اندر آپ وضو خانے میں یا وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں عمومی طور پر ہمارے ہاں جو یہ دونوں ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں دعا نہیں پڑھی جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی دیوار نہیں ہوتی کہ جو دونوں کو جدا کرنے والی ہو. یعنی اگر باتھ روم اور واش روم ساتھ بنے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں اس میں اگر دعائیں پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ درمیان میں کوئی پلاسٹک کی یا موٹی کوئی ایسی دیوار ہو کہ جو دونوں کو بالکل جدا پارٹیشن کر دے, وہ الگ ہو یہ الگ ہو, دونوں کے درمیان دروازہ یا ایسی کوئی دیوار ہو کہ جس کے ذریعے یہ دونوں الگ معلوم ہوتے ہوں, تو پھر تو آپ غسل خانے کے اندر باتھ روم کے اندر جو ہے وہ دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر درمیان میں کوئی ایسی موٹی دیوار وغیرہ نہیں ہے کہ جو دونوں کو جدا کرنے والی ہو تو پھر اس صورت میں پڑھنا یہ منع ہوگا, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
جی مزید کالز لیں گے ہم.
صف کے درمیان کرسی جو ہے وہ رکھی جائے اور کرسی کے دائیں بائیں جو مقتدی کھڑے ہیں ان میں فاصلہ رہے تو کیا ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی؟
کرسی بیچ میں ہے,
دیکھ کرسی بیچ میں تو کرسی پر آدمی بھی ہے یا نہیں ہے.
صحیح,
کرسی بیچ میں ویسے تو نہیں رکھی جائے گی کہ ایسے ہی درمیان میں کرسی رکھ دی اور دائیں بائیں آدمی کھڑے ہو گئے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے ویسے ہی کرسی رکھ دی تو ظاہر سی بات
ایسا ہوتا نہیں ہے. ویسے
ایسا نہیں ہوتا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو معذور افراد ہیں وہ اس میں کرسی پر بیٹھتے ہیں. تو اگر واقعی کوئی شرعی اعتبار سے ایسا معذور ہے کہ جس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی اور وہ صف کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا ہوا نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے قطعی صف تو نہیں ہوگا, صف مکمل ہی کہلائے گی. لیکن جو ایسے افراد ہیں کہ جن کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوتی ہے اور ان کو اجازت ہوتی ہے, وہ خود بھی غور کر لیں کہ واقعی وہ رکوع اور سجود پہ قادر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں, ان کو اجازت شرعی ملی بھی ہے کہ وہ بیٹھ کر کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو پھر ان کے لیے بھی بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ کرسی کو صف کے کونے میں رکھیں, بیچ میں نہ رکھیں. لیکن اگر بیچ میں رکھے کسی نے نماز پڑھی تو نماز برحال ہو جائے گی اور صف بھی مکمل ہی کہلائے گی. لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی کرسی اس صورت میں بھی صف کے کونے کے اندر ہونی چاہیے جبکہ واقعی جو صف ہے وہ کونے تک پہنچتی ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ کونے میں بیٹھا اور صف آدھی بنی بھی ہو. اگر صف آدھی بنی بھی ہے تو پھر اس کو انہی کے برابر میں آ کے بیٹھنا ہوگا.
ٹھیک ہے, مسافر جو ہوتا ہے جماعت ہو رہی ہے تو کیا وہ جماعت میں شامل ہوں گے یا اکیلے نماز پڑھیں گے؟
اگر سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے اس کو نماز ملتی ہے, یعنی امام پوری شرائط کا جامع ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے بہتر ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, بلا وجہ جماعت کو نہ چھوڑے. جماعت اس پر واجب نہ ہونے اور ہونے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر وہ ایسا مسافر نہیں ہے کہ جو بھاگ دوڑ کے اندر ہے, بلکہ وہ آرام سے ادا کر سکتا ہے, کسی جگہ پہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے, کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے, تو اگر جس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا, اس کو اگر قدرت حاصل ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو ملے گا.
ٹھیک ہے جی, مزید کالز.
جس کے گھر میں سب سے پہلی بار قربانی ہوتی ہے تو کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ فرض نہیں ہے اس کے اوپر, نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, بس وہ اپنی خوشی سے اس وقت اتنے پیسے تھے اس کے پاس کہ وہ قربانی کر رہا تھا, کر سکتا تھا, تو اس سب سے پہلے کس کے نام پہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہونا چاہیے, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گھر کے بڑے کے نام پہ ہونا چاہیے جو گھر میں بڑا ہے اس ٹائم پہ.
جی نفلی قربانی کا کیا کریں؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے نام پر بھی کر سکتا ہے, اپنے گھر کے بڑے فرد کے نام پر بھی کر سکتا ہے, حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی کر سکتا ہے, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی کر سکتا ہے, تو ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے. تو چونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا, تو جس کی طرف سے کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بسا اوقات اصل میں یہ ذوق کے اوپر منحصر ہوتا ہے, اب بعض اوقات اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے قربانی کروں, ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بعض اوقات اس کی توجہ یہ جائے گی کہ نہیں میرے والد صاحب موجود ہیں, اگرچہ ان پہ بھی قربانی فرض نہیں لیکن وہ خوش ہوں گے تو میں اس لیے ان کی طرف سے کروں. بعض اوقات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت سے غلبہ ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مرشد کریم کی طرف سے قربانی کروں تو ان کی طرف سے کر دے. بعض اوقات بلکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے, اس طرف توجہ ہوتی ہے تو ان کی طرف سے کرتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کی طرف سے بھی کرے گا نفلی قربانی برحال ہو جائے گی.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے قربانی واجب نہیں تھی, نفلی تھی, اب اس نے اپنے والد صاحب کے لیے یا والدہ کے نام سے اس کو کر دیا, لیکن کچھ لوگ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں کہ یار آپ کو تو سرکار کے لیے کرنی چاہیے تھی, تو آپ کو یہ آپ نے, یہ اس میں کیا فرمائیں گے؟
نہیں دیکھیں, کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ایک الگ معاملہ ہے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دو مینڈے ذبح کیا کرتے تھے, ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے کہ ایک جانور امت کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا یقیناً یہ بدلہ نہیں ہے, صرف ایک محبت کا اظہار ہے. تو کرنی چاہیے بالکل, اگر بندے کے پاس نفری قربانی کی وسعت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرے. لیکن اس پر مذمت کرنا, اس پر ملامت کرنا کہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی بلکہ اپنے گھر کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے کر دی, تو یہ ملامت کرنا اور مذمت کرنا ٹھیک نہیں ہے.
اچھا, اسلامی بہنیں جو اپنے کان چھدواتی ہیں تو کیا ایک سے زیادہ جگہ سے چھدوا سکتی ہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
ویسے چھدوانے میں تو حرج نہیں ہے کہ کان ایک سے زیادہ مقام سے چھدوائیں, لیکن اب اس پہ غور کر لیا جائے کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک سے زیادہ چھدوا کے الگ الگ جو ہے وہ اس کے اندر ایرین ڈالنا یا جو بھی زیور پہننا, کیا یہ جو صالحات ہوتی ہیں, نیک عورتیں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتی ہیں, یا یہ فاسقات و فاجرات جو خواتین ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک عجب سا محسوس ہوتا ہے, برا محسوس ہوتا ہے, یعنی اچھا محسوس نہیں ہوتا دیکھنے والوں کو جو اس کے محرم وغیرہ دیکھیں تو وہ بھی, تو ویسے جائز ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی خارجی خرابی آتی ہے تو پھر اس سے بچنا ہوگا.
جی اگلی کال لیں گے ہم.
میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن میرے گھر میں 5 سال سے رہ رہی تھی, میں کرائے پہ رہ رہا تھا, وہ میری جگہ پر رہ رہی تھی, اب وہ جو خالی کر رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں جو میں نے اس میں پیسہ لگایا وہ مجھے دو, میں خالی کروں گی ورنہ میں کسی اور کو دیتی ہوں. اس کا جواب ارشاد کر رہا ہوں.
جی بہن,
کیا پیسہ لگایا؟ یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی, کوئی کلر کروا دیا تھا یا کوئی اس میں ٹیوبلائٹ لگا دی, کیا کام کیا ہے؟ تو اب جو دیا ہے رہ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرایہ دار خود
کرواتے ہیں,
تو اب یہ تو شاید کرایہ بھی نہیں لے رہے تھے, تو اب وہ کیا کام ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی دوسری عمارت بنا دی ہے, کوئی کمرے بنا دیے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہی اس کا حکم بیان کیا جا سکے گا. بہرحال بہن کا اس طرح کہنا کہ میں کسی اور کو دے دوں گی یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر واقعی اس نے کوئی تعمیرات وغیرہ بھی اس پر کی ہیں اور اسی نیت سے کی تھیں کہ میں اس کو لے لوں گی اپنے بھائی سے خرچہ وغیرہ, تو پھر تو یا تو خرچہ لے اپنی وہ عمارت کو اس طریقے سے وہاں سے اس کو کھاڑنا پڑے گا کہ اس کی عمارت کو نقصان نہ پہنچے. تو بہرحال یہ طریقہ کار درست نہیں, لیکن چونکہ صورت حال واضح نہیں کہ کیا بہن کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ دارالفتاء سنت میں آ سکتے ہیں تو وہاں آ کے رابطہ کریں, ورنہ کسی بھی سنی مستند مفتی صاحب ہوں تو ان سے رابطہ کریں اور دونوں اپنا اپنا موقف سامنے ظاہر کر دیں, دونوں کی بات سن کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا.
اچھا, یہ تو خیر آپ نے ان کا جواب ارشاد فرما دیا. جو مدیسل کے ناظرین ہیں, ظاہر ایک بہت بڑی تعداد رینٹ پر رہتی ہے, ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ کوئی اس طرح کا کام کریں تو پہلے طے کر لیں یا کیا کریں؟
دیکھیں, بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو کرایہ دار چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں. بلب خراب ہو گیا تو
جیسے واش روم کا ہم نے بھی کہا,
جی
تو اب واش روم
ایسا کام کہ جس سے بالکل جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے, تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو مالک مکان سے اجازت لینا پڑے گی.
ٹھیک ہے,
اس کی اجازت کے بغیر تو آپ یہ نہیں کر سکتے. ایسا کام کہ بالکل عام طور پہ وہ ہوتا نہیں ہے, تو اس کی اجازت, توڑ پھوڑ کی اجازت یہ لینا پڑے گی. چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کہ مالک مکان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کام اگر ہوں گے تو یہ کر لے گا, تو وہ کام جو عرفن عام طور پہ کیے جاتے ہیں اگرچہ اس کی اجازت ہے, لیکن ایسے کام کے جو عرفن نہیں کیے جاتے جب بھی کیے جاتے ہیں تو وہ مالک مکان سے پوچھے جاتے ہیں, تو پھر ان کو پوچھنا ہوگا. اسی طرح اب یہ ایک طرح سے جو صورتحال بتا رہے تھے وہ احسان کی صورت تھی, بھلائی کی صورت تھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال تک ایک کرایہ دار رہ رہا ہے, تو جو مالک مکان ہے اب وہ اس کو کہتا ہے کہ خالی کرو, تو وہ کہتا نہیں جی میں 10 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں, اب میں ایسے تو خالی نہیں کروں گا کہ مجھے آپ کچھ دو گے تو میں خالی کروں گا. تو یہ تو گنڈا گردی ہے, یہ بدماشی ہے, یہ تو ناجائز ہے, اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کچھ لیے بغیر اس کو خالی نہیں کریں گے تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. اس کا مکان ہے, اس نے آپ کو مکان کرائے پر دیا ہے, آپ کرایہ دے رہے ہیں تو اس کے مکان سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اب اگر وہ ایک مدت صحیح درست مدت کے اندر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مکان کو خالی کر دیں تو آپ اس مدت کے اندر مکان کو خالی کر دیں.
اچھا, ابھی آپ نے جو تیراکی کے حوالے سے حدیث کو بیان فرمایا, ظاہر مطلقا آپ نے اس کو بیان فرمایا, اب اسلامی بہنوں کے حوالے سے کیا ہے سوئمنگ وغیرہ کرنے کا؟
ہماری بات جو چل رہی تھی وہ ورزش کے حوالے چل رہی تھی اور میں نے اس سے پہلے ساری قیودات بیان کی تھیں کہ جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو. اور ایسا پوری جم کی میں نے مثال دی کیا کیا ہوتا ہے, آپ جا کے کچھ سوئمنگ پول میں تیرنا اس طریقے سے شروع کر دے کہ وہاں پہ کوئی چڈی پہن کے تیر رہا ہے تو کوئی لڑکی آئی ہوئی ہے, تو اس طرح تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. یہ وہ امور کے جن میں شریعت مطہرہ کی پابندی کی جا سکے تو ان چیزوں کی اجازت ہوگی, اگر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں.
جی ہم مزید کالس لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانسیپٹ یہ ہے کہ اندھیرا ہو گیا تو وقت چلا گیا.
دیکھیں, مغرب کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. اب یہ شفق ڈوبنے کے اوپر ہوتا ہے لیکن شفق کی پہچان ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے, اور ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر موجود ہیں.
رکھتے نہیں ہیں کیلنڈر, رمضان شریف کا رکھتے ہیں.
کیلنڈر گھر میں رکھنا چاہیے. اور دوسرا, سافٹ ویئر تو اب بالکل عام ہو چکی ہے, ہر ایک موبائل کے اندر بآسانی. اوقات الصلاۃ جو دعوت اسلامی کا ہے وہ پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر آپ اپنے شہر کی لوکیشن سیٹ کر کے اس میں بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. تو مغرب کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے. البتہ مغرب میں بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر ادا کر لیجئے, سوائے وہ دن کہ جس میں بادل گھرے ہوئے ہوں, لیکن وہ بھی اس زمانے کے اندر تھا کہ جب کس طرح یہ
اوقات
کے نقشے وغیرہ موجود نہیں تھے, یہ ٹائمنگ کا سلسلہ نہیں تھا. وقت تو تھا اس میں بھی لیکن کیونکہ اس میں اس طرح منٹوں کا حساب اور یہ چیزیں گھڑیاں وغیرہ اس طرح نہیں تھی. اب ہمارے زمانے کے اندر ہر ایسی چیز ایجاد ہو چکی ہے کہ جس میں آسانی سے ان چیزوں کا حساب ہو جاتا ہے. تو جو نماز مغرب ہے وہ جلدی ادا کرنی چاہیے, اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اتنی دیر کی کہ جس سے ستارے گتھ گئے یعنی نظر آ رہے ہیں, جھمگٹا نظر آ رہا ہے ستاروں کا, تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. اتنی دیر کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے, گناہ کی صورت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن نماز پڑھنا پڑے گی, نماز ہو جائے گی. اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اور وقت اس کا جو رہے گا وہ عشاء کے وقت تک رہے گا. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو عشاء سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا بھی ہوگی, اور یہ ادا ہی ہوگی, قضا نہیں ہوگی. قضا اس صورت میں ہوگی جبکہ وقت نکل کے عشاء کا وقت شروع ہو گیا, تو اب اس کی نماز مغرب یہ قضا ہو جائے گی.
جی اگلی کال.
میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ مسجد میں جنازہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟
مسجدوں سے
مسجد میں جنازہ پڑھانا تو ہمارے نزدیک تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھا جائے, یعنی مسجد کے اندر جنازہ موجود ہو یا نمازی مسجد کے اندر موجود ہو, یا جنازہ مسجد میں نمازی مسجد کے باہر ہیں, دونوں مسجد کے اندر ہیں, تو ہمارے نزدیک یہ ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ برتی جائے کہ اگر کسی مقام پہ, چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے, بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں, تو کسی مقام پر کسی مفتی اہل سنت کی ان کی فتوی کی روشنی میں وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, تو آپ اگر پیار و محبت سے سمجھا سکتے ہیں تو عرض کر دیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ باہر ہی پڑھیں, کیونکہ باہر پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. باہر آپ پڑھیں گے تو نماز جنازہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اگر وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ سمجھانے پہ قادر نہیں ہیں, آپ کے سمجھانے کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کے اندر نہ پڑھیں کہ آپ ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں اور پھر آزمائش کے اندر پڑھ جائیں. لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیجیے.
ٹھیک ہے. اچھا, چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر وہ دودھ نکال دے ملک, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سے آیا. اگر تو وہ میدے سے لوٹ کر آیا ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا. وہ منہ میں ڈالا, اس نے کلی ویسے ہی کر دی, میدے کے اندر نہیں اترا. اس نے بچے کے منہ میں دے رہے ہیں زبردستی, وہ لے نہیں رہا, جیسے منہ میں دیا اس نے باہر نکال دیا. تو ظاہر ہے کہ منہ سے نکلنے والا یہ ناپاک نہیں ہے, لیکن وہ اتر گیا اور وہ الٹی کی جو صورت ہوتی ہے اس طریقے سے اس نے میدے سے باہر نکالا, یا بچہ جس انداز میں میدے سے باہر نکالتا ہے, وہ ناپاک ہو جائے گا.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.